قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، آؤ میں بتاؤں کہ کیا حرام ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کے کام نہ کرو، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی جہاں اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کرو صرف وہاں کیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، بالغ ہو جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے. اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو. کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوں کہ انصاف کی بات کریں، خواہ اس کی زد خود اپنی ذات پہ جائے، بیٹا بیٹی پہ جائے، والدین پہ جائے، کسی پہ بھی جائے، لیکن وہ حق بات کو نہیں چھوڑتے. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد، یعنی جیسے لا الہ الا اللہ بھی ایک عہد ہے، اور اللہ کا نام لے کے جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کی اللہ تمہیں ہدایت کر رہا ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، نیز اس کی یہ ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پہ چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے اور تم منزل کھو بیٹھو گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچو. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. یعنی کتاب کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ کو پہچانے اور اس کی ملاقات کے دن کو یاد رکھیں. اب دیکھیں کہ ساری زندگی ہمیں اس ملاقات کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ہر پہلو میں، ایک دن تمہیں اس سے جا کر ملنا ہے، اس کو جواب دینا ہے. اور قرآن پڑھنے کا بھی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم اس دن کی تیاری کر لیں جب ہماری اپنے خالق سے ملاقات ہوگی. کتنے لوگ اس ملاقات پہ یقین رکھتے ہیں؟ اکثر کو تو یاد ہی نہیں ہوتا کہ ملنا بھی ہے. کسی انسان سے ملاقات ہو تو نہیں بھولیں گے، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ہو تو نہیں بھولیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں فائدہ ہے. کس چیز کو بھلا دیتے ہیں ہم؟ کیا بھول جاتا ہے ہم کو؟ کیا بھول جاتا ہے؟ جو دور ہے، دور ہے، یا پھر اس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یا اس میں جلد ملنے والا فائدہ نہیں ہوتا، وہ چیزیں ہم بھلائے رکھتے ہیں. اچھا بعد میں کر لیں گے، اس کا کوئی اتنی جلدی نہیں. لیکن جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، پھر ان کی نمازوں میں بھی خشوع آ جاتا ہے اور ان کے باقی کام بھی درست ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، ایک برکت والی کتاب. وہذا کتاب انزلناہ مبارکن فاتبعوا، یہ کس لیے آئی ہے؟ کہ تم اس کی پیروی کرو. واتقوا، اور ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. گویا تقوی اس بات کی ضمانت ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہو. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اگر ہمارے پاس بھی کتاب ہوتی تو ہم بھی کچھ پڑھتے. اور آج کے لوگ کیا بہانہ کرتے ہیں؟ چونکہ عربی میں ہے اس لیے پڑھ نہیں سکتے، تو اب الحمدللہ ایسے مواقع موجود ہیں کہ آپ عربی بھی سمجھ سکے اور ترجمے موجود ہیں کہ آپ کتاب کو جان سکے. تو اس لیے کوئی شخص قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا، اور خاص طور پر آج کی اس دنیا میں جبکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، دنیا کے کسی حصے میں کوئی چیز کوئی کرتا ہے، آپ گوگل کے ذریعے جا کے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آج کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں اور وہ آپ کو نہ پتا چلے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی چاہت نہ ہو، تو پھر سامنے رکھی چیز بھی نظر نہیں آتی کہ کیا کہہ رہی ہے. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. اب لوگ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، یعنی ایمان لا کر کوئی نیک کام نہ کیا ہو. تو جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں گے تو اس وقت وہ چھوڑیں گے نہیں کہ اچھا اب تم جا کے چھٹے ہوئے کام کر کے آ جاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس دن کا. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. رسول اللہ کا دین کون سا ہے؟ وہ جس میں اختلافات اور فرقہ واریت نہ ہو، جس میں سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے ہوئے ہوں، سب مل کر. اچھا، اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ جب مرکز عقیدت بدلتا ہے، جب عقیدتوں کا مرکز پیغمبر کی بجائے کوئی شخصیت ہو جاتی ہے، تو پھر پیغمبر کی سیرت سنت پیچھے چلی جاتی ہے اور شخصیت کے اقوال اور فتوے آگے آ جاتے ہیں. اور یہی حال پھر ہر ایک کا ہوتا ہے، ہر ایک پھر اپنے اپنے گروہ میں خوش ہو رہا ہوتا ہے. بما لدیہم فرحون، ہر ایک جو اس کو ملا، جو اس کو پسند آیا، وہ اس کو اچھا لگا. تو اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے آپ سے پوچھتے رہا کریں کہ میری چوائس کیا ہے. جب بھی مجھے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا میں یہ دیکھتی ہوں کہ فلاں عالم کیا کہتا ہے، فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں، فلاں کی رائے کیا ہے؟ کون سی چیز میری پرائرٹی ہے؟ کیونکہ جب ہم بزرگوں کی رائے پہ چلتے ہیں تو پھر ہر ایک کے بزرگ اپنے اپنے ہیں، ہر ایک اپنے بزرگوں کے پیچھے جا رہا ہے. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بخود گروہ بندیاں ہو جائیں گی، دھڑے بندیاں ہو جائیں گی. جب سب کا قبلہ ایک ہوگا تو آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، نماز کا وقت ہے، آپ اسی کی طرف منہ کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر خود بخود ایک اجتماعیت اور اتحاد آ جائے گا. تو جب بھی کسی کا سینٹر آف انٹرسٹ چینج ہوتا ہے، اس کا قبلہ بدلتا ہے، چاہے دنیا کا معاملہ یا دین کا معاملہ، مرکز محبت تبدیل ہو جاتا ہے جب، تو پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے، راہیں الگ ہو جاتی ہیں. جب تک لوگ حقیقی معنوں میں سچے طور پر اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ آپس میں بھی ضرور محبت رکھتے ہیں، یہ اس کا عملی نتیجہ ہوتا ہے. لیکن جب ان کی توجہ کسی اور چیز کی طرف ہو جاتی، تو پھر ان کو وہاں اس چاہت کے لوگوں کے ساتھ چاہت ہوتی ہے، تو خود بخود انسان گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی بڑی پارٹی پر جائیں تو یہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طرف بیٹھے ہوں لائنیں بنا کے، لوگ گروہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. جب آپ انٹر ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ سب دیکھ کر کہاں جا کے پہنچتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں؟ جا کر جہاں آپ کے پسند کے لوگ، آپ جن کو چاہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا کچھ کامن انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو مل جاتے ہیں. وہ ایک بھی مل جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن جب انٹرسٹ فرق ہو جاتا ہے تو پھر مجلسیں بھی فرق ہو جاتی ہیں، پھر دوستیاں بھی فرق ہو جاتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ دو اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلنے والے ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی اور مددگار ہوں. لہذا جب ہم دین کے معاملے میں کسی سے مشورہ کریں، تو ایسے لوگوں سے کریں جن کے انٹرسٹ ایک طرح کے ہوں، کیونکہ کلیش آف انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے، اور پھر آپ وہ نہیں کر سکتے جو آپ کو کرنا چاہیے. تو جو لوگ دین کے معاملے میں اپنا قبلہ بدل لیں، اپنا مرکز عقیدت تبدیل کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کو پرائرٹی دینے کی بجائے شخصیتوں اور انسانوں کو دینے لگے، تو پھر وہ اس اصل دین پہ قائم نہیں رہتے پھر وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں, ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے, وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, اس کے لیے 10 گنا اجر ہے, اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا. یہ اللہ کی رحمت کہ نیکی, ہر نیکی ملٹیپلائی بائی 10, اور ہر برائی ایز از, اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں, ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا, اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. اور وہ طریقہ کیا تھا؟ توحید کا طریقہ, توحید عقیدے میں بھی اور اتحاد عمل میں بھی. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے, ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ کیا تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما, یکسو مسلمان تھے. یہ فرقہ واریت تو بعد کی پیداوار ہے, جب لوگوں کے سامنے دین کی روح نہ رہی اور دین صرف ظاہری شکل رہ گیا, پھر انہوں نے اپنی اپنی راہیں الگ کر لی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہو میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو خالص توحید کیا ہے؟ جس میں ہر کام ہر عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے, جس میں مرکز عقیدت اور مرکز محبت صرف ایک وہ ہو, اللہ. تو جتنے بھی لوگ ایسے ہوں گے وہ خود بخود آپ کے ساتھی بن جائیں گے, کیونکہ انہیں کسی اور چیز سے نہیں, سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات سے دلچسپی ہے. لا شریک لہ, جس کا کوئی شریک نہیں, وبذلک امرت, اسی کا مجھے حکم دیا گیا, وانا اول المسلمین, اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں, میں فرما بردار ہوں. تو آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ مسلم. ان کی صفت کیا تھی؟ ان کا دین کیا تھا؟ وہ کون تھے؟ مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کہیے؟ انا اول المسلمین, میں بھی کون ہوں؟ مسلم. ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ مسلم. لیکن آج لوگ صرف مسلم کہلا کے راضی نہیں, کچھ نہ کچھ تو اور ہونا ہی چاہیے, جیسے کھانے کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ٹاپنگ ہونی چاہیے. تو دین کو بھی اپنی پسند کا بنانے کے لیے اپنی مرضی کی چیزیں اس پہ ڈال دیتے ہیں. قل اغیر اللہ ابغی ربن, کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور رب کو تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء, حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. عام طور پر انسان اللہ کو چھوڑ کے, سنت کو چھوڑ کے دوسرے رستوں پہ کیوں جاتا ہے؟ یا تو دوستوں کی وجہ سے, یا رشتہ داروں کی وجہ سے, یا کچھ اور دلچسپیوں کی وجہ سے. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اپنی عقل استعمال کرو اور اپنا رستہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو, اس دل کے نور سے دیکھو کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا, اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے. دنیا میں بھی درجوں میں فرق ہوتا ہے, تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. یہ درجے اس لیے بلند نہیں دیے کہ انسان تکبر کا شکار ہو جائے, یہ کس لیے ہے؟ کہ انسان کا امتحان لیا جائے. کسی کو دے کر اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے, علم یا مال یا شکل و صورت یا کچھ بھی, اور کسی کو نہ دے کر یا کم دے کر. ہمارے پاس جو کچھ ہے, جتنا ہے, وہ سب امتحان کے لیے ہے. اسی کے بقدر ہمارا حساب ہوگا, اسی کے مطابق پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ نعمتیں پا کر کیا کیا. یہ اس لیے نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ثابت کرنے میں لگ جائیں. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم, اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے. سورۃ الاعراف.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے، کون سی؟ قرآن، جو آپ کے سامنے ہے، جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ یہ ہے اس کتاب کا مقصد کہ جن تک خبر نہیں پہنچی ان تک پیغام پہنچایا جائے اور ان کو خبردار کیا جائے کہ ان کے سامنے کیا انجام آنے والا ہے۔ کل کا دن، آخرت کا دن کتنا سخت دن ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اور جو ایمان لا چکے، جو اس کو مانتے ہیں، ان کے سامنے بھی اس کو بار بار پڑھا جانا چاہیے تاکہ وہ اس کا سبق بھولے نہیں۔ ان کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ یاد کیجئے پہلے دن کی تمہید جس میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ کتاب کوئی قانون کی کتاب نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، تاریخ کی کتاب نہیں، یہ نصیحت کی کتاب ہے، یاد دہانی کی کتاب ہے، خبردار کرنے والی کتاب ہے۔ لہذا جب اس کی طرف ہم رجوع کریں تو محض ثواب سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اس سے نصیحت پکڑیں، بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں۔ جن چیزوں کو جان کر بھی ہم انجان بن چکے ہیں، ان کو دوبارہ یاد کر لیں اور پھر پیروی کرنے میں لگ جائیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس پر عمل بھی کرو، جو یہ بتاتی ہے وہ کر کے بھی دکھاؤ، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، لوگوں کی باتیں نہ سنو، دنیا کے لیڈرز کے پیچھے مت جاؤ۔ مگر تم کم ہی نصیحت مانتے ہو، کیونکہ انسان کس کے پیچھے بھاگتا ہے؟ جس کی بات اس کو فوری فائدے کی نظر آتی ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ سوچئے، غور کیجئے پوری تاریخ کو، آج کے دن تک کتنی ہی قومیں آئیں اور صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، کتنے ہی علاقے، کتنے ہی شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، وائپ آؤٹ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، جب وہ سو رہے تھے، غافل تھے، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے، یعنی وہ غفلت کا وقت تھا۔ غفلت کے وقت کیوں عذاب آیا؟ کیونکہ وہ تو جاگتے ہوئے بھی سو رہے تھے، وہ تو غفلت کی زندگی گزار ہی رہے تھے۔ لہذا جب وہ بالکل بے خبر ہو گئے تو اللہ نے اچانک ان کو پکڑا، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا، مصیبت سر پہ آ کھڑی ہوئی، تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے، قصور ہمارا تھا، غلطی ہماری تھی۔ لیکن آج ہم لوگ جن کو مہلت ملی ہوئی ہے اور جن کو امن نصیب ہے، جن کے پاس کام کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے وقت ہے، وہ کیوں اس میں سستی کر رہے ہیں؟ وہ کس بات کے انتظار میں ہیں؟ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باس پرس کریں گے، ان کو پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام کتنا پہنچایا، کیسے پہنچایا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، یعنی جو ہم کر رہے ہیں اس کو تولا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا۔ دنیا میں تو آپ امتحان دیتے ہیں، پرچہ دے کر آئے، ایگزامینر نے کچھ پڑھا کچھ نہیں پڑھا، کچھ پڑھ کے نمبر لگائے، کچھ ان پڑھ، کچھ دیکھ کے اندازہ کر کے۔ بعض اوقات آپ ہوم ورک کر کے لاتے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں، پوری طرح پڑھتا نہیں، صحیح ایویلیویٹ نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، صرف ظاہری اعمال ہی نہیں، وحصل ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے اس کو بھی نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ تمہاری نیت، ارادے اور سوچیں کیا تھی۔ والوزن یومئذ الحق، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، یعنی جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے۔ کہ انہوں نے آیات کو یا تو پڑھا ہی نہیں، یہ بھی ظلم ہے، یا پڑھا تو سمجھ کے نہیں پڑھا، یہ بھی زیادتی ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ ہم یہ زیادتی نہیں کرتے کہ اسے پڑھیں اور سمجھے نہیں، اور کچھ نے سمجھ بھی لیا اور سمجھ کے پھر اپنی مرضی کرتے رہے، وہ نہیں کیا جو یہ کتاب کہتی ہے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں زندگی کا سامان فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، اس کی زمین پہ چلتے ہو، لیکن اسی کی نافرمانی کرتے ہو، اسی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، ہم نے پیدا کیا تھا تم کو، پھر تمہاری صورت بنائی۔ کتنی خوبصورت شکل انسان کو اللہ نے دی۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، کیسی عزت بخشی، ان سارے انعامات اور ان ساری نعمتوں کو پا کر بھی پھر انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہم کو بندر بنا دیتا، چمپینزی بنا دیتا، کچھ اور شکل دے دیتا، لیکن اس احسن الخالقین نے ہمیں احسن تقویم میں، بہترین حالت میں پیدا کیا، لیکن کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں، پھر بھی اپنی شکل پر راضی نہیں، کوئی نہ کوئی کیڑے نکالتے ہی رہتے ہیں، ناراض ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، انسان کی تخلیق کے آغاز میں کیا ہوا تھا، کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر اس کے پہلے ٹیسٹ میں جب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، تو اس کے ساتھ کس طرح کا حسد ہوا، اور پھر اس حسد کی بنا پر انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، تاکہ انسان دنیا میں ہوشیار رہ کر، کانشیس ہو کر زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب جھک گئے، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ انسان سے۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ لاجک دے رہا ہے، ریزننگ کر رہا ہے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ کون اپنی ذلت چاہتا ہے؟ وہی جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے انہیں گمراہ کرنے کی مہلت دے دی جائے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ ابلیس کو آزادی مل گئی کہ اب وہ انسان کو جتنا چاہے بھٹکائے۔ بولا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، اللہ کو بلیم کر رہا ہے، اپنا قصور نہیں مان رہا بلکہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈال رہا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، شکر گزار نہ پائے گا۔ شکر دیکھنے میں تو تین حرف کا لفظ ہے، چھوٹا سا منا سا، لیکن اس کو اختیار کرنا اتنا ہی مشکل۔ اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھیے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم کتنے خوش ہیں، کتنے شکر گزار ہیں، خواہ وہ ہمارا جسم ہو، خواہ وہ ہمارا رزق ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، جاب ہو، کام ہو، کچھ کرتے ہیں ہم اس پر کتنا مطمئن ہیں، کتنا شکر گزار ہوتے ہیں، شکل دیکھ کر کتنا شکر کرتے ہیں، نعمتیں پا کر کتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ نے دین دیا ہے، ہدایت دی ہے، قرآن کی نعمت دی ہے، اس پر کتنے شکر گزار ہیں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ناشکرا ہونا شیطان کے وار کا شکار ہونا ہے۔ جو شخص نعمت پا کر شکر گزار نہیں ہوتا، اس پہ راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، کیونکہ شکر تین طرح سے ادا ہوتا ہے، دل سے، کہ دل میں جذبات ہوں اللہ کے لیے، خوشی کے، محبت کے، زبان سے، کہ انسان اس نعمت کا اظہار بھی کرے، شکر کو بول کر بھی ادا کرے، اور جوارح سے، یعنی اپنے بدن سے اعمال بھی کرے، وہ کام بھی کرے، جو نعمتیں اس کو دی ہیں وہ ان کا حق ادا کرے۔ مثلا کوئی کام یا جاب آپ کرتے ہیں، مثلا آپ طالب علم ہیں یا استاد ہیں، اس پر شکر گزار ہونا کب ہوگا؟ جب آپ اس کام کو کر کے خوش ہوں اور اس کو بہترین طریقے پر کریں، یہی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ زبانی ہم کہتے رہے شکر ہے ہم ایک اچھے ماحول میں، شکر ہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں، شکر ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، نہیں، پھر اپنے عمل سے ثبوت دیں کہ واقعی ہم شکر گزار ہیں۔ اگر قرآن کی نعمت ملنے پر شکر گزار ہیں تو پھر جو یہ کہتا ہے وہ کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان صحیح طور پر شکر ادا نہیں کرتا تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی، خطرے کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ناراض ہوا، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے اس میں سے جو تیری پیروی کریں گے، یعنی ان انسانوں میں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے، یعنی ناشکرے بنیں گے، تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے، یعنی انسان کو برہنہ کر دے، بے آبرو کر دے، بے عزت کر دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، حالانکہ یہ وجہ تھوڑی تھی، جھوٹ بولا انسان سے آ کر، غلط تعویل کی اللہ کے حکم کی، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیرخواہ ہوں۔ آج دیکھیے کہ انسانوں میں سے شیطان ہو یا جنوں میں سے، ان کی بھی یہی روش ہوتی، وہ ہمارے دشمن بن کے ہمارے سامنے نہیں آتے، وہ ہمارے خیرخواہ اور مخلص بن کے آتے اور ہمیں اللہ کے رستے سے ہٹاتے ہیں۔ تو اس نے بھی اسی طرح کے ٹرکس اختیار کیے، اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپے لے آیا، یعنی مائل کر لیا اپنی طرف، اپنا بنا لیا۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ شیطان کہے کہ اچھا یہ پھل ہے میں حکم دیتا ہوں تم اس کو کھا لو، نہیں، وہ ایسی ایسی تاویلیں کرائے گا، ایسی ایسی آپ کے دل میں خیال ڈالے گا کہ آپ کے لیے ایک حرام چیز حلال ہو جائے اور آپ اس کو حلال کر کے کھا لیں، چاہے وہ ہو حرام، یا حلال کر لیں اپنے لیے حالانکہ وہ آپ کی نہیں ہے۔ مثلا کوئی چیز آپ کی نہیں اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اسے استعمال کریں، لیکن آپ اسے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا سوچ کے؟ کئی تاویلیں ہوں گی، پیسے بھی تو پڑی ہے، اگر میں نے لے لی تو کیا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح شیطان ہمیشہ غلط کاموں کے لیے انسان کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کام کرتا ہے، سلولی اینڈ گریجولی اس پر ورک کرتا ہے، اور پھر انسان کو ایک دم پھانس لیتا ہے، اپنے جال میں لے آتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا۔ فدلاہما بغرور، آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارا لباس، ہماری عزت بھی ہے، آبرو ہے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ اللہ کے احکامات واضح طور پر پتا ہوتے ہیں کہ حلال کیا، حرام کیا. مثلا آپ دیکھیں کہ جو لوگ زنا کا ارتکاب کر لیتے ہیں، حرام کا ارتکاب کر لیتے، کیا ان کو نہیں پتا، واقعی نہیں پتا کہ زنا حرام ہے اور اللہ کو پسند نہیں؟ لیکن وہ کیوں اس مصیبت میں پھنسے؟ کیونکہ انہوں نے ان حدود کی پابندی نہیں کی، اور وہ آج شیطان کے بہلاوے میں آہستہ 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 شیطان نے ان کو ایک حرام قبیح فعل خوبصورت کر کے دکھایا اور وہ سنٹراپ ہو گئے. تو جو بھی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جھوٹ بولنا ہو یا کسی کی غیبت کرنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہم کو برا لگتا تو ہم اس کو کرتے ہیں یا برا سمجھ کے کرتے ہیں. شیطان اس کو خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے، گندی سے گندی چیز کو وہ خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے اور اس کے اوپر ایک ایسا پینٹ کرتا ہے کہ ہمیں اس کی اصل صورت نظر نہیں آتی. اس کی اصل صورت صرف تقویٰ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ دل دیکھتا ہے جس میں تقویٰ ہوتا ہے. انسان پھر کہتا ہے نو نو، یہ اصل نہیں ہے، یہ بات یوں نہیں ہے. وہ ہر آنے والی تاویل، شوشا، دلیل، ان سب چیزوں کو اللہ کے تقویٰ کی وجہ سے ہٹاتا جاتا ہے اور اس کو فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، ان کو صاف نظر آتا ہے کہ اصل کیا ہے، حکم کیا ہے، کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر کیا نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اگر اب تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے. یعنی تو نے معاف نہ کیا تو پھر ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. اب تمہارا ٹیسٹ یہاں کا تو ہو گیا، اب اس کے بعد دنیا میں ایک نئے امتحان میں تم جا رہے ہو. اور یہی چیز انسان بھول جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں ہماری آزمائش ہوتی، امتحان ہوتا ہے، اور خصوصاً نیکی کے کاموں میں. اور فرمایا، وہی تم کو جینا اور وہی مرنا ہے، اور اسی میں سے یعنی زمین میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. کب؟ یوم الحشر کو، قیامت کے دن.